سیدہ جس سے ہو راضی تم اسی سے راضی
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا لصنعه صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسنين ابي القاسم محمد
صلى الله
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين اللهم صل على البتول الطاهره الصديقه المعصومه التقية النقية الرزية المرزية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغضوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ذلها المظلوم بالها المقتول ولدها فاطمة بنت محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة شب شہادت صدیق طاہرہ ہے اور چاہتا ہوں کہ اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے کہ موضوع گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ رہے کہ عورت کا مقام از نظر اسلام موضوع شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی شب کے حوالے سے کچھ بات کریں آج شب شہادت صدیقہ طاہرہ ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم اور آپ جو یہاں پر تشریف فرما ہیں یہ قرآن کا حکم ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں قرآن فرما رہا ہے مَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو سمجھو اس کے دل میں تقویٰ موجود ہے سمجھو اس کے دل میں خدا کا خوف موجود ہے سمجھو اس کا دل پاک ہے اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں کبھی اللہ قرآن میں صفا اور مروہ کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے کبھی حجر اسود اور مقام ابراہیم کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے کبھی قرآن حضرت اسماعیل کے لیے جو دمبا آیا اسے اپنی نشانی کہہ رہا ہے بہت سی نشانیاں ہیں یعنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کے لہجے سے کہ جو بھی چیز نبی سے منسوب ہو جائے چاہے صفا اور مروہ ہو چاہے حجر اسود ہو چاہے مقام ابراہیم ہو چاہے آنے والا دمبا ہو چاہے خانہ کعبہ ہو جو بھی چیز نبی سے منسوب ہو جائے وہ شاعر اللہ بن جاتی ہے
تو وہ ذات کے جو سید الانبیاء سے، انبیاء کے سردار سے صرف منسوب نہیں ہوئی بلکہ انبیاء کے سردار قدم قدم پہ اس کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ذات کتنی بڑی شاعر اللہ ہوگی، وہ ذات کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہوگی. اور اس ذات کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. بس ہم اور آپ یہاں پر آ کر قرآن کے حکم کے مطابق شاعر اللہ کا احترام کر رہے ہیں. جس آیت کریمہ کو کل بھی آپ کے سامنے سرنامہ کلام بنایا اور آج بھی اس میں پروردگار عالم ایک معیار بتا رہا ہے، من عملا صالحاً، جس نے پاکیزہ انجام، پاکیزہ عمل انجام دیا، جس نے صالح عمل انجام دیا، من ذکر او انثی، فرق نہیں پڑتا کہ وہ عمل انجام دینے والا چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، یعنی کوئی قید نہیں ہے. جس نے صالح عمل انجام دیا ایک شرط کے ساتھ، وہ ہوا مومن، لیکن وہ حالت ایمان میں ہونا چاہیے، فلنحیینہ، اللہ اسے ایسا اجر دے گا کہ اس کی حیات کبھی ختم نہیں ہونے پائے گی، وہ کبھی مرنے نہیں پائے گا، وہ کبھی مٹنے نہیں پائے گا. فلنحیینہ حی قیوم، پروردگار حی مطلق پروردگار کہہ رہا ہے، فلنحیینہ، میں اسے حیات دوں گا، میں اسے زندگی دوں گا. کیسی زندگی؟ فلنحیینہ حیاتن طیبہ، میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، میں اسے پاکیزہ حیات عطا کروں گا. اسلام نے عورت کو بھی وہی مقام دیا کہ جو مرد کو دیا. پروردگار کہہ رہا ہے من ذکر انثی، فرق نہیں پڑتا کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت. لیکن بعض افراد یہ اشکال کرتے ہیں، بعض افراد یہ اعتراض کرتے ہیں. آج کل دور ایسا آ گیا ہے کہ اعتراضات، اشکالات اور ابہامات بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں، تو ان کا جوابات بھی دیا جانا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو وہ مقام نہیں دیتا جو مردوں کو دیتا ہے، اور یہی سوچ جو ایک خاص افراد کی طرف سے ذہنوں میں ڈالی گئی تو ہماری خواتین مردوں جیسے کام کرنا شروع ہو گئی. مثلا بہت سے ایسے کام جو معاشرے میں مردوں کے کام تھے آج وہ خواتین کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہی سوچ ہے کہ وہ ہم سے بڑی ایک ذات ہے. لیکن پروردگار کہہ رہے ہیں نہیں، دیکھو حقیقی دنیا جو ہے، ابدی دنیا جو ہے، آخرت جو ہے، اس میں فرق نہیں پڑتا کہ تم مرد ہو یا عورت، تم ذکر ہو یا انثی، تم مذکر ہو یا مؤنث، فرق نہیں پڑتا اللہ کے لیے. اللہ کے نزدیک معیار یہ ہے کہ من عمل صالحاً فلنحیینہ، جس نے عمل صالح انجام دیا اللہ اسے زندگی دے گا. یعنی اللہ کے نزدیک زندگی کا معیار عمل صالح ہے ایمان کی حالت میں. یعنی جس نے عمل صالح انجام دیا اللہ کے نزدیک وہی زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی زندہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ظاہری طور پر دنیا سے اٹھ جانا، مر جانا نہیں ہے. وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ان کو گمان بھی مت کرو کہ من یقتل فی سبیل اللہ اموات، وہ مر گئے. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مر گئے، جو شہید ہو گئے وہ مر گئے. ایسا سوچو بھی مت، ایسا گمان بھی مت کرو، وہ زندہ ہے، تم مردہ ہو، تمہیں شعور نہیں ہے. وہ تو اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پا بھی رہے ہیں اور رزق بانٹ بھی رہے ہیں. وہ زندہ ہے، تم مر گئے ہو، تمہیں شعور نہیں ہے. وہ تو رزق پا رہے ہیں اپنے پروردگار کے یہاں سے. بس اللہ کے نزدیک بعض افراد اعتراض کرتے ہیں، اشکال وارد ہوتا ہے کہ کیوں اسلام نے جب کوئی مر جائے تو مرد کو دو برابر ارث ملے گا، مرد کو ارث میں، میراث میں دو حصے ملیں گے، لیکن عورت کو ایک حصہ ملتا ہے میراث میں. قرآن کا قانون ہے، قرآن کا دستور ہے، قرآن کی آیت ہے کہ مرد کو عورت سے دو برابر ملے گا. تو یہ کیوں مرد کا مقام بلند کیا گیا؟ یہ قرآن نے بیان کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں صرف قرآن کافی نہیں، جب جب قرآن کو پڑھو تو ناطق قرآن کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. اگر قرآن کو تنہا لے لیا تو تم ہدایت نہیں پاؤ گے بلکہ گمراہیوں میں اترتے چلے جاؤ گے. جہاں پر تمہیں قرآن کا دامن تھامنا ہے، جہاں پر تمہیں قرآن سے متمسک ہونا ہے، وہیں پر ہی محمد اور آل محمد کے دامن سے متمسک ہونا ہے، وہیں پر ہی اہل بیت کے ساتھ متمسک ہونا ہے. جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ نے کیوں رکھا قانون کہ کیوں عورت کو ایک حصہ ملتا ہے جبکہ اس کا تو کمانے کا بھی ذرائع نہیں ہے، اس کے پاس تو باہر جانے کا بھی وسیلہ نہیں ہے، وہ تو کما بھی نہیں سکتی، وہ تو محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتی، اس کے باوجود عورت کا ایک حصہ ہے. سوال تو ذہن میں آتا ہے، آج کے دور میں آتا ہے، اس دور میں بھی آیا. لیکن اس دور میں اہل بیت کے در پر گئے اور جب اہل بیت کے در پر سر کو جھکایا تو جواب بھی ملا، علم بھی ملا، حقیقت بھی ملی اور معرفت بھی ملی۔ یہ دیکھیں، جب امام سے آ کر پوچھا گیا کہ مولا یہ کیوں ایسا رکھا گیا کہ عورت کا ارث کے اندر، میراث کے اندر ایک حصہ ہے جبکہ مرد کے دو حصے ہیں، تو اس وقت ناطق قرآن نے قرآن کی تفسیر کی، اس وقت ناطق قرآن نے قرآن کے مفہوم کو بیان کیا، اس وقت ناطق قرآن نے قرآن صامت کے حکم کی تفصیل کو بیان کیا، اور امام فرماتے ہیں سنو، اللہ نے مرد کے دو حصے رکھے، عورت کا ایک حصہ رکھا، کیونکہ اللہ نے مردوں پر کچھ ایسی چیزیں واجب کی ہے جو عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ اللہ نے مردوں پر جہاد کو واجب کیا ہے لیکن عورتوں پر جہاد کو واجب نہیں کیا، اور جب جہاد پہ جانا ہے تو اپنے خرچے سے جانا ہے، بیت المال سے اس وقت کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے عورتوں پر یہ واجب نہیں کیا، اللہ نے مردوں پر عورتوں کا نفقہ واجب کیا ہے، عورت کو اپنا خرچہ خود نہیں کرنا، عورت کا خرچہ اس کے شوہر کے اوپر ہے، اگر بیٹی ہے تو اس کے باپ کے اوپر ہے، اس کو اپنا خرچہ خود نہیں کرنا۔ عام طور پہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، مگر کوئی بیوہ ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، وہ سلسلہ استثناء ہے، وہ سلسلہ ایکسیپشنل کیس ہے، وہ ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن عام طور پہ عورت کو خود نہیں کمانا، عورت کو خود گھر نہیں چلانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عورت کا ایک حصہ رکھا اور مرد کے دو حصوں کو قرار دیا، یہ امام فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے عورتوں کو بھی وہی مقام دیا ہے جو مردوں کو مقام دیا ہے عمل کے لحاظ سے۔ آپ کو بتایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قانوناً اور تقویناً ایسی ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ کچھ فضیلتیں مرد کو حاصل ہیں، مرد باہر جا کر کام کر سکتا ہے، مرد باہر جا کر روزی کما سکتا ہے، مرد ایک قوی جسم رکھتا ہے، مرد ایک قوی بدن رکھتا ہے، لیکن یہ صرف فضیلت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک فضیلت عمل صالح ہے، اس کے اندر مردوں اور عورتوں کو برابر قرار دیا۔ اگر مرد باہر جا کر کما سکتا ہے، اگر اس کا جسم مضبوط ہے، اگر اس کی عقل کامل ہے، تو عورتوں کو اللہ نے وہ رحم اور وہ عطوفت دیا، اللہ نے عورتوں کو وہ مقام دیا جو کسی مرد کو نہیں مل سکتا۔ کسی مرد کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ اس مقام تک پہنچ سکے، اور وہ مقام ماں کا مقام ہے، آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اگر ایک مرد کو کامیابی تک پہنچنا ہے تو وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کے بغیر، اپنے زوجہ کی معاونت کے بغیر، اپنے زوجہ کی ہمدردی کے بغیر کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے سورہ فرقان میں جب عباد الرحمن کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے بندے کون ہیں، تو سورہ فرقان کے اندر تقریباً آیت نمبر 50 اور اس کے عریب قریب اللہ نے 13 صفات بیان کی ہیں عباد الرحمن کی، کہ سنو رحمان کے بندے کون ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھے، محمد علی محمد
صلی اللہ
اللہ تعالیٰ نے اجازت، اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی کہ کون ہوتے ہیں اللہ کے بندے، سنو کون ہیں رحمان کے بندے۔ رحمان کیوں کہا جاتا ہے اللہ کو؟ رحیم اور رحمان میں یہی فرق ہے، رحیم یعنی وہ رحمت جو مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن رحمان اللہ کی وہ رحمت ہے کہ جو مومن اور کافر نہیں دیکھتی، جو انسان اور حیوان نہیں دیکھتی، جو چرند اور پرند نہیں دیکھتی، جو زمین اور آسمان نہیں دیکھتی۔ رحمان اللہ کی وہ رحمت ہے جو تمام عالمین پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کی وہ رحمت جو جنت اور جہنم نہیں دیکھتی، یعنی جہنمیوں کے لیے بھی اللہ رحمان ہے۔ اگر جہنم میں بھی کسی کو ڈال رہا ہے تو اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں ڈال رہا، یہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ وہ جہنم میں جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جائے اور اپنی غلطی کو پہچانے اور اپنی سزا کو تسلیم کرے اور اپنی سزا کو بھگتے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی اللہ وہاں پر بھی رحمان ہے، اللہ جیسے ہی کہہ رہا ہے ذوالجلال وہیں پر ہی کہہ رہا ہے والاکرام۔ اگر اللہ جلال والا ہے تو اللہ کرم والا بھی ہے، یعنی اللہ اگر کسی پر جلال دکھا رہا ہے، اگر کسی کو جہنم میں بھیج رہا ہے تو اس میں بھی ایک اللہ کی رحمت شامل حال ہے، اس میں بھی اللہ کا ایک کرم شامل حال ہے۔ آپ کی خدمت میں کل بھی اشارہ ہوا تھا، رحمان اللہ کی وہ صفت جو پھیلی ہوئی ہے تمام کائنات پہ، جو مومنوں اور کافروں دونوں کے لیے ہے، جو انسانوں اور حیوانوں سب کے لیے ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے دیکھو اس رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، یعنی پھر رحمان کے بندے بھی ایسے ہی ہوں گے کہ ان کے وجود کی برکتیں بھی تمام عالمین کے لیے ہوں گی، تمام دنیا کے لیے ان کی رحمتیں ہوں گی. جب اللہ عباد الرحمان کی صفات بیان کر رہا ہے تو اللہ جب آخر میں پہنچتا ہے تو آخری صفات کو بیان کرتا ہے, والذین یقولون, وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں, وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں. اللہ ان کی دعا کو قرآن میں نقل کر رہا ہے, اللہ ان کی دعا کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. یعنی ان کی دعا کتنی اہمیت والی دعا ہے, ان کی دعا میں کتنی فضیلت موجود ہے کہ اللہ ان کی دعا کو قرآن میں نقل کر رہا ہے, اور اللہ ان کی تعریف بھی کر رہا ہے کہ وہ ایسے دعا کرتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی اس تعریف میں شامل ہو جائیں, قرآن جن کی توصیف بیان کر رہا ہے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں, تو ہم بھی یہی دعا کریں گے تاکہ اللہ قیامت تک جو کہہ رہا ہے وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں وہ عباد الرحمان ہیں, وہ لوگ جو اس طرح دعا کرتے ہیں وہ عباد الرحمان ہیں, اس زمرے میں, اس سلسلے میں, اس لڑی میں ہم بھی شامل ہو جائیں. تو اس طرح دعا کریں, والذین یقولون ربنا, ان کی دعا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب, حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہماری ازواج کو اور ہماری ذریت کو یعنی ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, ہماری ازواج کو اور ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے, تاکہ ہم کیا کر سکیں, تاکہ ہم کس مقام تک پہنچ سکیں, تاکہ ہم کس منزل تک پہنچ سکیں. واجعلنا للمتقین اماما, تاکہ ہم متقین کے پیشوا بن سکیں, تاکہ ہم صرف متقی نہیں بن سکیں بلکہ متقیوں کے پیشوا, متقیوں کے رہنما, متقیوں کے امام بن سکیں. اللہ اس منزل پر دیکھنا چاہ رہا ہے اپنے بندوں کو جو یہ دعا کرتے ہیں, یعنی خود عباد الرحمان بن گئے. توجہ چاہتا ہوں, خود عباد الرحمان بن گئے, ان کی انڈیویجول لائف اچھی ہو گئی, خدا کے دین کے مطابق ہو گئی. اب وہ انڈیویجول لائف سے فیملی لائف کی طرف آ رہے ہیں, ان کے خانوادگی زندگی بھی بہت اچھی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری زوجات کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں, یعنی کیا, یعنی ان کے گھر میں سکون ہے, ان کے گھر میں اطمینان ہے, ان کے گھر میں چین ہے, ان کے گھر میں آرام ہے, ان کے گھر میں سکون اور اطمینان کی وہ کیفیت ہے جس میں گھر میں جا کر انسان اس منزل پر پہنچتا ہے کہ پھر دین خدا کی مدد کر سکتا ہے. ان کی زوجات ان کا اس طریقے سے ساتھ دے رہی ہیں کہ خدا کی راہ میں ان کی مددگار بن رہی ہے, خدا کی راہ میں ان کی معاون بن رہی ہے, خدا کی راہ میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, انہیں ہمارے لیے سکون کا باعث بنا دے, انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے, اور ہم اس منزل پر پہنچ جائیں کہ جب ہماری انڈیویجل زندگی اچھی ہو جائے, انفرادی زندگی اچھی ہو جائے, خاندانی زندگی اچھی ہو جائے, پھر ہم معاشرے میں آ کر اجتماعی زندگی اچھی بنا سکے, معاشرے میں آ کر معاشرے کے لیے کچھ کام کر سکے. یعنی اسلام یہ سکھا رہا ہے, اسلام یہ سمجھا رہا ہے, دیکھو خود اچھا بننا کافی نہیں ہے, ضروری ہے, پہلا مرحلہ ہے لیکن کافی نہیں ہے. جب خود اچھے بن جاؤ تو پھر اپنے گھر والوں کو اچھا بناؤ, اپنے گھر کو سکون کا ماحول بناؤ. جب اپنے گھر میں سکون کا ماحول بن جائے اب اجتماع میں آؤ اور معاشرے میں آ کے سوسائٹی کے لیے کام کرو, اب اجتماعی امور میں آؤ. تعاونوا علی البر والتقوی, تمہارے گھر کا ماحول ایسا ہو, بات یہاں سے نکلی تھی نا, کہ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ گھر کی خواتین اپنے مردوں کا ساتھ دیں اللہ کی راہ میں, اپنے مردوں کو بھیجیں محفل میں, نماز میں دو صفے ہوں, فجر کی نماز میں دو لوگ بھی نہ ہوں. یہ محفل جو اللہ کی نعمت ہے اس سوسائٹی کے لیے, 60 گھروں کے لیے, اس محفل میں فجر کی نماز میں کوئی بھی نہ ہو, ظہر کی نماز وہاں پہ برپا ہی نہ ہو, مغرب عشاء کی نماز میں دو صفوں سے زیادہ نہ ہو. اب مجھے نہیں پتا, ہم میں تو اپنے دور کی بات کر رہا ہوں جب ہم یہاں پہ ہوا کرتے تھے, کہ یہ کیا ہے, تعاون علی البر و تقوی نہیں ہے. کیوں آپ اپنے پڑوسی کو نہیں بولتے جو نماز میں جاتا ہے کہ مجھے بھی یاد دلا دیا کرو؟ کیوں زوجات اپنے شوہروں کو نماز میں نہیں بھیجتی, جس طرح جب رات کو بھوک لگتی ہے تو روٹی کے لیے بھیجا جاتا ہے, کیوں اپنے شوہر کو نماز کے لیے اس طرح نہیں بھیجا جاتا؟ کسی میں ہمت تو نہیں ہے جو اپنی زوجہ کو منع کر سکے؟ کیوں جب جسم کو بھوک لگتی ہے تو گھر والوں کو زحمت دی جاتی ہے, لیکن جب روح کی غذا کا معاملہ آتا ہے, جب دل کی غذا کا معاملہ آتا ہے قرآن کیا فرما رہا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون موجود ہے. ہمارے گھر میں مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, فرنیچر ہے, پیسہ ہے, ایل سی ڈی ہے, بہترین انٹرنیٹ ہے, وائی فائی ہے, سب کچھ ہے, سکون نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے سکون کیوں نہیں ہے معلوم ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو وہ اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. اور دوسری آیت قرآن کی, من اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے, جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے, میں اس کی زندگی کو سخت بنا دیتا ہوں, فلہ معیشتا ضنکا, اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے, اس کی زندگی سخت ہو جاتی ہے. اگر ذکر کیا خدا کا تو اطمینان قلبی حاصل ہوگا, زندگی پاکیزہ بنے گی. ایک دوسرے کا ساتھ دیں اللہ کی راہ میں. مائیں بچوں کو مدرسہ کیوں نہیں بھیج رہی ہیں, کیوں؟ کیونکہ ساتھ نہیں دیا جا رہا اللہ کی راہ میں. کیوں؟ اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہے. جب رسول خدا امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں, کہ فاطمہ کو کیسا پایا, تو عجیب جواب دیا نا, بہترین ہمسر نہیں کہا بلکہ عجیب جواب دیا, نعم العون فی اطاعت اللہ, اللہ کی راہ میں میں نے فاطمہ کو اپنا بہترین مددگار پایا. یعنی گھر کی خواتین کو ایسا ہونا چاہیے جو اپنے گھر کے مردوں کے لیے مددگار بنے, معاون بنے, تعاون کرنے والے بنے. تعاونوا علی البر والتقوی, قرآن کہہ رہا ہے نا اجتماعی زندگی یہی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں. یعنی انفرادی زندگی, انفرادی زندگی کے بعد گھر کی زندگی, گھر کی زندگی کے بعد اجتماعی زندگی. اگر یہ سب کچھ دیکھا جائے تو یہ سب کچھ فاطمہ زہرا کی سیرت میں نظر آتا ہے. ایک عورت کو کیا مقام دیا ہے اسلام نے, ایک عورت کو کیا عزت دی ہے اسلام نے, ایک عورت کو کیا عظمت دی ہے اسلام نے, کہ وہ فاطمہ زہرا. فلنحیینہ حیاتن طیبہ, آئے فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں, اللہ پاکیزہ حیات عطا کرے گا جس سے پاکیزہ ثمر نکلیں گے, جس سے پاکیزہ نسل نکلے گی. آئے فاطمہ زہرا کی زندگی کو دیکھیں, ظاہری طور پر تو بی بی پردہ فرما گئی لیکن بی بی کی محبت ہے جو آج دلوں میں زندہ ہے, بی بی کی مودت ہے جو آج دلوں میں زندہ ہے. کیوں, کس 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 وجہ سے بی بی اس مقام تک پہنچی, کس طرح بی بی اس مقام تک پہنچی. آج دنیا بی بی سے محبت کر رہی ہے لیکن زہرا کیا کہہ رہی ہے, زہرا مرضیہ کہہ رہی ہے, انی احبو فی دنیا کم سلاس, تم سب مجھ سے محبت کرتے ہو نا, اور محبت ہونی بھی چاہیے, اور حق ہے کہ دل ان سے محبت کرے. وہ دل مردہ ہے جس دل میں فاطمہ کی محبت اور مودت نہ ہو, وہ دل جینے اس دل کو دھڑکنے کا حق نہیں ہے جس دل میں فاطمہ زہرا کی مودت نہ ہو, اس دل کو جینے کا حق نہیں ہے. لیکن بی بی فرما رہی ہے میں تمہاری دنیا میں تین چیزوں سے محبت کرتی ہوں, تین چیزیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں, تلاوت و کتاب اللہ. اگر زبان سے کوئی عمل دیکھنا ہے تو فاطمہ کو یہ پسند ہے, اللہ کی کتاب کی تلاوت فاطمہ کو بہت پسند ہے. اگر کوئی عمل آنکھوں کا دیکھنا ہے تو آؤ فاطمہ بتا رہی ہے فاطمہ کو کس عمل سے بہت محبت ہے, النظر الی وجہ رسول اللہ, اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت فاطمہ کو بہت پسند ہے. اگر کوئی عمل ہاتھوں اور پیروں اور اعضاء و جوارح سے دیکھنا ہے تو آؤ دیکھو کہ فاطمہ زہرا کو الانفاق فی سبیل اللہ بہت پسند ہے. یعنی اگر کوئی عمل فاطمہ زہرا کو اپنی آنکھوں سے پسند ہے تو وہ رسول کے چہرے کی زیارت کرنا پسند ہے, اگر کوئی عمل فاطمہ زہرا کو زبان سے پسند ہے تو وہ قرآن کی تلاوت پسند ہے, اگر اعضاء و جوارح سے اور وجود سے کوئی عمل پسند ہے تو وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا فاطمہ زہرا کو بہت پسند ہے. درود نہیں پڑھیں گے محمد اور آل محمد,
اللہ صلی علی محمد وآل محمد.
آپ دیکھیں تینوں چیزوں کے اندر تینوں چیزوں کے اندر اللہ کی طرف نسبت دی جا رہی ہے. توجہ کا طالب ہو. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے تلاوت کتاب اللہ، دوسری چیز ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ، اور دوسری چیز ہے نظر الی وجہ رسول اللہ، تیسری چیز ہے الانفاق فی سبیل اللہ، یعنی پورا وجود اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، اپنی دولت خرچ کرنا، اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنا مقام، اپنا اسٹیٹس خرچ کرنا، اللہ کے لیے کام کرنا فاطمہ زہرا کو پسند ہے. یہی عمل کو اہمیت دیتا ہے. یہی ایک خاتون کا مقام ہے نا، بیوی کا وہ قول جو آپ سب کو یاد ہے، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. آپ دیکھیں اس کے اندر، صرف ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر بیوی جو عمل کا معیار بتا رہی ہے، اس کے اندر بیوی جو عمل کی ارزش بتا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ بیوی بتا رہی ہے من اسعدا اللہ اخلص عبادتہ، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی خالص عبادت کو پہنچا دے. اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ احبت اللہ له افضل مصلحته، یہ خلوص کہاں ہے اللہ کے لیے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو بی بی فرما رہی ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنی خالص عبادت کو قرار دے، اللہ اس کے لیے اپنی بہترین مصلحت کو قرار دیتا ہے. چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، فرق نہیں پڑتا، خالص ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. اور اہل بیت کے عمل کی یہی خصوصیت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن، حضرت زہرا نے فرمایا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت زہرا نے فرمایا، لیکن وہ زہرا کا قول اتنا اہمیت کا حامل ہے، وہ زہرا کا کہنا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ وہ سورہ دہر کی آیت بن جاتا ہے. جب زہرا مرضیہ روٹیاں دے کر کہہ رہی ہیں، اور علی مرتضیٰ روٹیاں دے کر کہہ رہے ہیں، حسن و حسین روٹیاں فقیر کو دے رہے ہیں، کنیز فضا ہے جو روٹیاں دے رہی ہیں آنے والے اسیر کو، آنے والے یتیم کو، آنے والے مسکین کو، تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ کو یہ کہنا اتنا پسند آتا ہے کہ قرآن کی آیت بن جاتی ہے، قیامت تک باقی رہ جاتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں نہ ہم تم سے شکر چاہتے ہیں. یعنی بی بی بتا رہی ہے، نہ ہم تمہیں جزا کے قابل سمجھتے ہیں نہ ہم تمہیں شکر کے قابل سمجھتے ہیں. نہ تم ہمیں پلٹا سکتے ہو نہ تم ہمارا شکریہ ادا کر سکتے ہو. ہم نے عمل خدا کے لیے کیا ہے، اور خدا ہی جزا دینے والا ہے، اور خدا ہی شکریہ ادا کرنے والا ہے. درود نہیں پڑھیں گے وہاں؟ عمل، یہ ایک عورت کا مقام ہے، یہ عمل کی اہمیت ہے. یہ ایک عمل ہے جس کے بارے میں بی بی فرما رہی ہے کہ اگر عورت بھی عمل کرے تو اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جو مقام اللہ نے رکھا ہے اس کے لیے. آیت اللہ صالح مازندرانی، مازندران شہر ہے ایران کا، وہاں کے ایک مجتہد ہیں، علامہ مجلسی کی شاگرد ہیں. غربت میں، شدید فقر کے عالم میں، سختی میں، ایک غریب خانوادے سے تعلق ہے، ایک غریب گھر ہے، اس گھر سے نکلتے ہیں اور دینی تعلیم کا شوق ہے، حوضۂ علمیہ جاتے ہیں، در در حوضۂ علمیہ جاتے ہیں، مختلف اساتذہ سے پڑھتے ہیں، مختلف استادوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اصفہان، اس زمانے میں اصفہان مرکز ہوا کرتا تھا، آج کل جیسے قم اور نجف مرکز ہے، اس زمانے میں اصفہان دینی علوم کا مرکز ہوا کرتا تھا. اصفہان پہنچ جاتے ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ تیل خرید سکیں تاکہ چراغ میں ڈال دیں، رات کو اپنے کمرے میں چراغ نہیں جلا سکتے، تو کیا کرتے ہیں؟ جو مدرسے کا چراغ ہے وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اب وہاں پہ کھڑے ہو کر کتابیں پڑھ رہے ہیں، ساری ساری رات مطالعہ کر رہے ہیں، اہل بیت کا علم حاصل کر رہے ہیں. جب اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ ایک نام بن جاتا ہے، اجتہاد کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور ازدواج کی خواہش رکھتے ہیں دل میں، اور علامہ مجلسی کے شاگرد ہیں، علامہ مجلسی کو جب پتہ چلتا ہے کہ اب ملا صالح مازندرانی کے دل میں ازدواج کی خواہش ہے، تو وہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنے شاگرد سے درس کے بعد کہ کیا ازدواج کرنا چاہتے ہو؟ شاگرد احترامن سر جھکا لیتا ہے اور کچھ نہیں کہتا. علامہ مجلسی کہتے ہیں مجھے ایک دن کا وقت دو. گھر جاتے ہیں اور گھر جا کے اپنی بیٹی، جو ان کی بیٹی عالمہ فاضلہ مجتہدہ ہے، اپنی بیٹی جن کا نام آمنہ بیگم ہے، ان سے جا کر کہتے ہیں کہ کیا ایک عالم اور فاضل عورت کا مقام بتانا چاہ رہا ہوں، میں اپنے موضوع سے مرتبط ہوں، صرف قصہ نہیں سنا رہا آپ کو، ایک مقام دینا چاہ رہا ہوں، عورت کا مقام دیکھیں۔ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایک عالم اور فاضل سے شادی کروں گی جس کے پاس رات کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رات کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا ایک عالم اور فاضل ہے؟ بیٹی کیا جواب دیتی ہے؟ بیٹی جواب دیتی ہے کہ اللہ نے مال کو احترام نہیں دیا، اللہ نے علم کو عزت دی ہے، اگر علم ہے تو اس کے پاس عزت ہے۔ پیسہ تو آج ہے کل نہ ہو، اگر پیسہ دیکھ کے شادی کی تو کل جب پیسہ ڈوب جائے گا تو میں کیا کروں گی، لیکن جب اخلاق دیکھ کے، کردار دیکھ کے، رفتار دیکھ کے، دین دیکھ کر، اسلام دیکھ کر میں نے شادی کی ہے، میں نے اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی صلاحیت دیکھ کر اس سے شادی کی ہے، تو پیسہ تو آج ہے کل نہیں ہے، لیکن اخلاق تو آج بھی ہے کل بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، دین تو آج بھی ہے کل بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، صلاحیتیں دیکھ کر۔ اسی لیے شادی کے اندر جو ایک شرط کو قرار دیا گیا، اہم ترین شرط، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ لڑکی کے اسٹیٹس کے مطابق ہو، دوسرا یہ کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہو کہ وہ زندگی کو گزار سکے، زندگی کو ادارہ کر سکے۔ کاروبار تو آج ہے کل نہیں ہے، جاب تو آج ہے کل نہیں ہے، اگر جاب دیکھ کے شادی کی وہ تو سیٹ کے ہاتھ میں، سیٹ نے کل نکال دیا پھر کیا ہوگا، لیکن اگر صلاحیت ہے تو آج یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو کہیں اور، بھوکا نہیں رکھے گا۔ خاتون نے جواب دیا، ایک خاتون کا مقام دیکھیں، خاتون نے جواب دیا کہ اللہ نے مال کو عزت نہیں دی، اللہ نے علم کو عزت دی ہے۔ امیر المومنین، امام المتقین، یاسوب الدین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، درود پڑھیں محمد، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے علم کو مال پر فضیلت دی ہے، کیوں؟ کیونکہ علم کے اندر یہ فضیلت ہے کہ علم کو جتنا خرچ کرو گے وہ بڑھتا چلا جائے گا، لیکن مال کو جتنا تم نے خرچ کیا مال کم ہوتا جائے گا۔ علم میں اور مال میں یہ فرق ہے کہ تمہیں مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے لیکن علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ علم چھن جانے کا ڈر جانے کا خوف، علم چھن جانے کا، چوری ہو، مال چوری ہو جانے کا، چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، لیکن علم کبھی چھننے کا ڈر نہیں ہوتا، کبھی چوری ہو جانے کا، کبھی ڈکیتی ہو جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعونوں کی میراث ہے۔ علم انبیاء نے ورثے میں چھوڑا اور مال، متاع، دولت فرعون و قارون کی میراث ہے۔ یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں، ان خاتون نے، آمنہ بیگم نے یہی جواب دیا جو ملا ساز، جو ملا مازندرانی کے ازدواج میں آنے والی ہے اور علامہ مجلسی کی دختر ہے۔ جب علامہ مجلسی نے دیکھا کہ بیٹی راضی ہے تو اس کے بعد جاتے ہیں اور جا کر ملا صالح مازندرانی سے سادگی کے ساتھ ان کا عقد پڑھا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک اور عورت کا مقام کیا ہے۔ جب پہلی رات ہوتی ہے اور ملا صالح مازندرانی اپنے اوتاق میں جاتے ہیں، اپنے حجرے میں جاتے ہیں اپنی زوجہ کے پاس، تو صبح ان کا درس ہوتا ہے، اور صبح جب درس ہوتا ہے تو درس میں انہیں ایک مسئلہ حل نہیں ہوا ہوتا، اور جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو درس میں نہیں جا سکتے، کیونکہ استاد سوال کریں گے یا شاگرد اگر پڑھا رہے ہیں تو شاگرد سوال کریں گے۔ یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو درس میں کس منہ سے جائیں گے، جب استاد نے سوال کیا تو عزت کا معاملہ ہے۔ اب وہ مسئلہ حل کرنا ہے، شادی کی پہلی رات ہے، کتاب کھول کے بیٹھ گئے، اب مسئلہ حل کر رہے ہیں، مسئلہ حل کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنی دیر میں نماز شب کا وقت ہو گیا، جب نماز شب کا وقت ہو گیا تو کتاب کو بند کیا، وہاں پر ایک نشانی رکھ دی اسی صفحے پر، اور نماز شب پڑھنے میں مشغول ہو گئے، ابھی تک اپنی زوجہ کے پاس نہیں گئے۔ نماز شب جب پڑھ رہے ہیں ملا صالح مازندرانی ایک اور اوتاق میں جا کے، تو ان کی زوجہ کتاب کھولتی ہے اور کتاب کھول کے دیکھتی ہے کہ مسئلہ کہاں پر ہے، اشکال کہاں پر ہے۔ جب اشکال کو پڑھتی ہے جو ملا نے لکھا ہوا تھا، تو اس کے نیچے اس کا جواب لکھ دیتی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ جب ملا صالح مازندرانی نماز شب پڑھ کر، فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں، کتاب کھول کر جب دوبارہ مسئلہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اشکال بھی لکھا ہوا ہے، اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے۔ جب درس میں جاتے ہیں اور وہ مسئلہ پیش کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنا اشکال کا جواب پیش کرنے میں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ تین دن تک مسلسل ہر رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، نمازوں میں، دعاؤں میں گزار دیتے ہیں۔ بیٹی پریشان ہو جاتی ہے، فوراً اپنے بابا کے پاس جاتی ہے کہ یہ آپ نے میری کس سے شادی کرا دی، یہ تو مجھے چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ تو میرے پاس آ ہی نہیں رہے، یہ تو مجھے دیکھ ہی نہیں رہے، یہ تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے۔ آپ ان سے کہیں گے اگر مجھ میں کوئی مشکل ہے تو یہ کہیں اور ازدواج کر لیں، کچھ اور کر لیں اگر میں پسند نہیں۔ علامہ مجلسی یہی کرتے ہیں کہ علامہ مجلسی جاتے ہیں، ملا صالح مازندرانی کو ان کے شاگرد ہوتے ہیں، بلاتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے، کیا تمہیں کوئی مشکل ہے، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اگر تمہیں میری بیٹی پسند نہیں ہے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم کسی اور سے، بلکہ میں خود تمہارا کسی اور سے ازدواج کرا دوں گا۔ یہ کیا بے رخی ہے؟ اس وقت شاگرد اپنے استاد کو جواب دیتا ہے، ملا سالم اعظم درانی علامہ مجلسی کو جواب دیتے ہیں کہ اے استاد، اے شیخ، میں اس لیے آپ کی بیٹی سے بے رخی نہیں کر رہا کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں شکر نعمت کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی عالمہ اور فاضلہ اور مجتہدہ زوجہ عطا کی ہے۔ یہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس نے میری زوجہ کو ایسا قرار دیا ہے۔ ایک وقت کا مجتہد ایک خاتون پہ فخر کر رہا ہے، تین شبوں تک اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، کہہ رہے میں تو یہ صرف شکرانے کی نمازیں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے میرا ایسا ازدواج کرایا، ایسی مجھے زوجہ عطا کی۔ عورت کا مقام دیکھ رہے ہیں، ایک عورت کا مقام ہے، کون کہتا ہے اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی؟ اور میں آپ سے دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ اگر عورت کو اپنا مقام چاہیے، عورت کو اپنی عظمت چاہیے، ایک ماں کو اگر اپنا مقام چاہیے، ایک بہن کو اگر اپنا مقام چاہیے، ایک بیٹی کو اگر اپنا مقام چاہیے، ایک زوجہ کو اگر اپنا مقام چاہیے، تو وہ صرف اسلام کے دامن میں مل سکتا ہے، اسلام کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا۔ نہ سیکولرزم میں مل سکتا ہے، نہ فیمنزم میں مل سکتا ہے، نہ کمیونزم میں مل سکتا ہے، نہ کہیں اور مل سکتا ہے۔ اگر مل سکتا ہے تو وہ فقط اسلام کا دامن ہے، وہ محمد اور آل محمد کی تعلیمات ہیں، جس نے ایک عورت کا مقام بتایا ہے، جس نے خدیجہ کبریٰ کا مقام بتایا، جس نے فاطمہ الزہرہ کا مقام بتایا، جس نے زینب کبریٰ کا مقام بتایا، جس نے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا مقام بتایا۔ گھر میں اگر سکون ہو، گھر میں اگر اطمینان ہو، گھر میں اگر پریشانیاں نہ ہوں، تو ایک مرد ہے جو دین کی راہ میں کام کر سکتا ہے، ایک مرد ہے جو دین کی نصرت کر سکتا ہے، ایک مرد ہے جو دین کی خدمت کر سکتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں قدم بڑھا سکتا ہے، تو اسے گھر سے سکون، گھر سے اطمینان حاصل ہے۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ جو مقام اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، وجعلنا للمتقین امام، اور میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، سنو، یہ جو اللہ وصف بیان کر رہا ہے نا، یہ جو اللہ توصیف کر رہا ہے، یہ جو اللہ منقبت پڑھ رہا ہے، یہ جو اللہ قرآن میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، یہ در حقیقت آیت ہماری شان میں نازل ہوئی کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے خدا ہماری ازواج اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام قرار دے۔ یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت ہمارے مقام کو بیان کر رہی ہے، یہ آیت ہمارا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ عورت کا مقام ہے کہ جو فاطمہ زہرا نے سکھایا۔ کیا مقام سکھایا عورت کا؟ کہ اگر دو روایتیں، دو طرح کی روایتیں، ایک روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک روایت میں سنا دیتا ہوں، کہ جب رسول اللہ ایک اپنے نابینا صحابی کے ساتھ آئے تو رسول کی زوجہ نے دروازہ کھولا، یہ آپ نے نہیں سنی ہوئی، رسول کی زوجہ نے دروازہ کھولا، رسول خدا نے کہا کہ پردہ کر لیجئے، تو زوجہ نے کہا یہ تو نابینا ہے، یہ تو نابینا ہے، اللہ کے رسول نے کہا یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو، یا دوسرا جملہ کہ یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تمہاری خوشبو تو سوکھ سکتا ہے، یہ رسول کی زوجہ ہے۔ اور جب رسول خدا فاطمہ زہرہ کے دروازے پر اپنے نابینا صحابی کے ساتھ آئے، اور جب فاطمہ کے دروازے پر آ کر اجازت لی اور اندر آنے لگے، فاطمہ زہرہ نے کہا بابا رک جائیے، میں پردہ تو کر لوں۔ فرق دیکھیے، جب رسول خدا نے سوال کیا، اے فاطمہ یہ تو نابینا ہے، پردہ کس سے؟ تو فاطمہ زہرہ نے وہی جواب دیا جو رسول خدا نے اپنی زوجہ کو جواب دیا تھا۔ فاطمہ زہرہ کہتی ہے یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں، یہ مجھے دیکھ نہیں سکتا، میری خوشبو تو سونگھ سکتا ہے۔ فرق دیکھیے آپ کتنا ہے معرفت میں، کیا مقام دیا ہے اسلام نے آخر ایک خاتون کو، کہ سیدت من النساء العالمین من الاولین الى الاخرین، سیدت النساء العالمین وہ فاطمہ زہرا، کہ حیا اور عفت جس کے دروازے کی، یعنی حیا اور عفت کی مالکن کہا جائے تو واقعا ایسا ہی ہے۔ کیا حیا اور عفت ہے بیوی کی؟ کیا پردہ ہے بیوی کا؟ کیا حجاب ہے بیوی کا؟ کہ جب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے گھر کے کاموں کو تقسیم کر دیا کہ اے علی آپ باہر کے کام کریں گے، اے فاطمہ آپ گھر کے کاموں کو کریں گی، تو حضرت زہرہ بیان کرتی ہے خدا کی قسم اس دن میں جتنا خوش ہوئی اتنا کبھی خوش نہ ہوئی کہ مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا. اور فاطمہ زہرہ نے کس طرح گھر چلایا ہے، کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، کس طرح اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے اللہ کی راہ میں کہ کبھی امیر المومنین کو خبر نہ ہونے پائی، کبھی امیر المومنین کو پتہ نہیں چلا کہ بچے فاقے میں ہیں، کبھی امیر المومنین کو پتہ نہیں چلا کہ زہرہ مرضیہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور جب بی بی سے کہا امیر المومنین نے، اے فاطمہ بتایا کیوں نہیں، اے فاطمہ خبر کیوں نہیں دی، تو فاطمہ زہرہ بیان کرتی ہے اے نبی مجھے شرم آتی ہے، میں آپ سے اس چیز کا تقاضا کروں جو آپ پورا نہیں کر سکتے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد علی محمد.
اللہ
اگر تھوڑا سا بس آگے تشریف لے آئیں تو پیچھے سے اشارہ کیا جا رہا ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے گی، آگے بہت جگہ ہے، اگر آگے تشریف لے آئیں ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے محمد اور آل محمد. بس بس وقت ختم ہو رہا ہے. یعنی فاطمہ زہرہ اس انداز میں علی مرتضیٰ کا ساتھ دے رہی ہیں کہ علی کو پتہ نہیں ہے گھر میں کیا مشکلات ہیں. ایک شخص آ کے بتا رہا ہے اے علی میں در سیدہ سے گزر رہا تھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے منظر دیکھا جب فاطمہ چکی چلا رہی ہیں، فاطمہ کے ہاتھ سے خون رس رہا ہے، میں نے دیکھا ایک طرف حسین رو رہے ہیں بھوک کے مارے، ایک طرف فاطمہ چکی ہے اس چکی میں گندم کو پیس رہی ہے، فاطمہ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے. جب فاطمہ زہرہ سے پوچھا گیا اے بی بی آپ فضہ سے کیوں نہیں کہہ دیتی، فضہ تو آپ کے گھر میں کام کے لیے موجود ہے، فاطمہ کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، حسین رو رہے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن فاطمہ زہرہ کہتی ہیں کہ فضہ نے کل اپنے حصے کا کام کر لیا، آج فاطمہ زہرہ کی باری ہے. احترام دیکھیں کنیز کو کیسا احترام دے رہی ہے، یہ مقام ہے جو فاطمہ زہرہ نے دیا ہے عورت کو کہ کنیز اس مرحلے پر پہنچ جاتی ہے کہ کربلا تک اہل بیت کا ساتھ دے رہی ہے، کنیز اس مرحلے تک پہنچ جاتی ہے کہ جب یہ افراد اپنی روٹیاں دے رہے ہیں تو فضہ سے رہا نہیں جاتا، فضہ بھی اپنے حصے کی روٹیاں دے دیتی ہے. اور پھر قرآن میں فضہ کی شان میں بھی آیت نازل ہو جاتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ جہاں علی کی شان میں، فاطمہ زہرہ کی شان میں، جہاں حسن و حسین کی شان میں ہے، وہیں پر ہی جناب فضہ کی شان میں بھی آیت ہے کہ جو اپنی روٹیاں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو دے رہی ہیں، وہ فضہ اس مرحلے تک پہنچ جاتی ہیں کہ 20 سال تک اپنی زبان سے کوئی کلام نہیں کرتی مگر قرآن کی آیت، جسے جو سمجھانا ہوتا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھاتی ہے، جس بارے میں بات کرنی ہوتی ہے اس بارے میں قرآن کی آیت پڑھتی ہیں. اگر پانی چاہیے تو پانی کے متعلق قرآن کی آیت پڑھیں گی، اگر سفر پہ جانا ہے تو سفر کے متعلق قرآن کی آیت پڑھیں گی، اگر گھر جانا ہے تو گھر کے متعلق قرآن کی آیت پڑھ کے مفہوم سمجھا دے گی کہ میرے ماں کی ضمیر میں کیا موجود ہے، میں کیا سوچ رہی ہوں قرآن کی آیت کے ذریعے سے. جس کی کنیز اس مقام تک پہنچ جائے اسے فاطمہ زہرہ کہا جاتا ہے. چکی چل رہی ہے، حسین رو رہے ہیں، جب کسی نے جا کے علی مرتضیٰ کو بتایا مولا آپ کے گھر میں یہ میں دیکھ کر آیا ہوں، علی سے رہا نہیں گیا، ایک دفعہ علی روتے ہوئے گھر کی طرف بڑھے. جب روتے ہوئے گھر کی طرف بڑھے تو گھر پہ جا کے عجیب منظر دیکھا اور ایک دفعہ مسکراتے ہوئے دوبارہ واپس آئے. رسول خدا نے پوچھا اے علی جب گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے، جب واپس آ رہے ہو تو مسکراتے ہوئے آ رہے ہو، کیا ہوا؟ امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے، حسین ہے کہ جو فاطمہ کے سینے پہ آرام کر رہے ہیں اور فاطمہ تسبیح پڑھ رہی ہے، میں نے یہ منظر دیکھا. اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں جو فاطمہ زہرہ کی خدمت کو اپنا شرف سمجھتے ہیں. محدثہ ہے نا بی بی، محدثہ یعنی کیا؟ یعنی جس رسول کے بعد فرشتوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، فرشتے آتے رہے، جبریل آتے رہے. امام خمینی بیان کرتے ہیں فاطمہ زہرہ کی اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ وہ مقام جو انبیاء کو نہیں ملا وہ فاطمہ زہرہ کو ملا. کیا مقام ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں اور اب دلجوئی کر رہے ہیں نا، فرشتے آ کر دلجوئی کر رہے ہیں فاطمہ زہرہ کی. اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا تاکہ جو دنیا کی مصیبتیں فاطمہ زہرا پر آئی ہیں وہ تھوڑا سا آرام ہو جائے. جب ایک خاتون پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے اس کے انٹرسٹ کی بات کی جاتی ہے نا. مثلا مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک خاتون پر مشکل آئی، مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، تو آپ اس سے جا کر اگر اس کا دل بہلانا ہے تو اس سے جا کے اس کے کام کی بات کریں گے، مثلا گھریلو بات کریں گے، اس کو جو بات پسند ہوگی وہ بات کریں گے، رشتہ داروں کی بات کریں گے، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، اس طرح کی باتیں کریں گے جو اس کو پسند ہو، کوئی بھی ہو. اگر آپ میرے پاس آئیں گے اور میرا دل بہلانا چاہتے ہیں تو آپ حوضے کی بات کریں گے، کتاب کی بات کریں گے، درس کی بات کریں گے، مجلس کی بات کریں گے. اگر کسی کاروباری بزنس مین کے پاس جائیں گے تو اس کے بزنس کے متعلق بات کریں گے تو اس کا دل بہل جائے گا، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا. جب فرشتہ فاطمہ زہرا کے در پر آتا ہے نا تو فاطمہ زہرا سے آ کر کیا باتیں کرتا ہے؟ گھر کی باتیں نہیں کرتا، زمین کی باتیں نہیں کرتا. فرشتہ آ کر بتاتا ہے کہ فرشتوں میں کیا ہو رہا ہے، لوح و قلم میں کیا ہو رہا ہے، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ کا عرش کیا ہے، اللہ کی کرسی کیا ہے، قرآن کی آیات کیا ہے، توریت کیا ہے، انجیل کیا ہے، زبور کیا ہے. یعنی فاطمہ اس دنیا میں ہے لیکن اس دنیا کے لیے نہیں ہے. فرشتہ آ کر وہاں کی باتیں فاطمہ زہرا سے کر رہا ہے تو فاطمہ کا دل ہلکا ہو رہا ہے، فاطمہ کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے. یہ بی بی زہرا کا مقام ہے، یہ فاطمہ زہرا کا مقام ہے کہ وہ یہاں پر ہے لیکن یہاں کے لیے نہیں ہے، وہ کسی اور عالم میں ہے. وہ بی بی جسے راضیہ اور مرضیہ کہا جائے. راضیہ یعنی کیا؟ یعنی وہ ذات جو اللہ سے راضی ہو. مرضیہ یعنی وہ ذات کہ اللہ جس سے راضی ہو. ایسا راضی، ایسا راضی، ایسا راضی ہو کہ اللہ کے رسول کو فرمانا پڑے ان اللہ یغضب بغضبک و ان اللہ یرضی برضاک. اے فاطمہ، اللہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے، اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور فاطمہ تو جس سے راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جایا کرتا ہے. یعنی اب اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے تو اللہ کی رضا کو نہیں دیکھو، فاطمہ زہرا کی مرضی کو دیکھو. یعنی وہ اللہ کی رضا میں اتنا ضم ہو گئی، اللہ کی رضا میں اتنا فنا ہو گئی، فنا فی اللہ ہو گئی، اللہ کی ذات میں ڈوب گئی، اللہ کی ذات میں ضم ہو گئی، اپنی مرضی کو ختم کر دیا. وہی فاطمہ کی مرضی بن گئی جو اللہ کی مرضی تھی. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیا، اب جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے فاطمہ زہرا کو راضی کرے. اب وہ فاطمہ زہرا کی رضا کو دیکھے، اب وہ فاطمہ زہرا کی مرضی کو دیکھے. یہ معمولی مقام نہیں ہے. یعنی اب فاطمہ زہرا اللہ کو راضی نہیں کر رہی، اب فاطمہ زہرا جو کر رہی ہے وہ اللہ کی مرضی بن گیا ہے. اب فاطمہ زہرا جو سوچ رہی ہے، جو فکر کر رہی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. فاطمہ زہرا کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بولنا اور سکوت کرنا اللہ کی مرضی ہے. فاطمہ کا کسی سے کلام کرنا اللہ کی مرضی ہے. فاطمہ کا کسی کو سلام کا جواب نہ دینا اللہ کی مرضی ہے. ہدایت کا دروازہ ہے بی بی زہرا. کل بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوا اور آج بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ ہدایت کا دروازہ کھولا ہے فاطمہ زہرا. شب شہادت ہے، بی بی کا رونے کا حق ہے کہ بی بی کا رویا جائے. عزادارہ نے مسجد کربلا، عزادارہ نے سجدی کا طاہرہ، بی بی نے ہدایت کا دروازہ کھول دیا. رو رو کر ہدایت کا دروازہ کھولا، گریا کر کر کے بتایا کہ کچھ ہوا ہے. بی بی نے اپنی وصیتوں میں بتایا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے. فاطمہ زہرا نے اپنی وصیت میں بتایا. فاطمہ زہرا نے ہدایت کے دروازوں کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کھول دیا. فاطمہ زہرا نے لکیر کھینچ دی حق اور باطل کے بیچ میں. یا علی کفنی فی اللیل ودفنی فی اللیل وہنتنی فی اللیل وسلتنی فی اللیل. اے علی، مجھے رات میں کفن دینا. اے علی، مجھے رات میں کفن کرنا. اے علی، مجھے رات میں حنون دینا. اے علی، مجھ پر رات میں نماز پڑھنا. کیوں؟ بی بی بتا رہی ہیں کچھ ہوا ہے. میری قبر کا نام و نشان مٹتا ہے تو مٹ جائے، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے کہ بنت رسول کی قبر کہاں پر ہے. میری قبر کا نام و نشان مٹا دینا لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت ہو سکے. کتنا خیال ہے بی بی کو. بی بی آخری وقت میں دعا کر رہی ہیں، اے اللہ تجھے میری شہادت کا واسطہ، تجھے میری عظمت کا، میری مظلومیت کا واسطہ، میرے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے ماننے والے میرے چاہنے والے کے گناہوں کو معاف کر دے. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو سوچیں فاطمہ کا دل بھی تو دکھتا ہے نا، فاطمہ کے دل میں بھی درد ہوتا ہے. کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا بی بی نے کتنی مصیبتیں کتنی مظلومیتیں اٹھائی. عزادارہ نے مظلوم کربلا کہاں کہاں پر بی بی نے مظلومیت اٹھائی، کس کس طرح سے بی بی نے مظلومیت اٹھائی. بس ایک جملہ سنیے، شب شہادت ہے، کچھ گریے کا حق ادا ہو سکے. فاطمہ زہرا کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی. جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی نا تو فاطمہ زہرا نے خود غسل کیا. بچوں کو بہت اطمینان آیا، بچے اتنے عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ ماں چل نہیں سکتی، ماں عصا کا سہارا لے کے چلتی ہے، ماں دیوار پکڑ پکڑ کے چلتی ہے. بچوں کے دل پہ بہت گرا گزرتا ہے، بڑے بیٹے کے دل پہ بہت سخت گزرتا ہے جب ماں کی یہ حالت کو دیکھتا ہے. جب دیکھا نا ماں کی طبیعت آج بہت بہتر ہو گئی ہے، ماں کی حالت آج بہت بہتر ہو گئی ہے، حسن حسین کو بہت سکون ملا، حسن حسین کو بہت اطمینان ملا کہ اماں کی طبیعت بہتر ہو گئی. اماں نے آج ہمارے سر میں خود کنگھی کی ہے، اماں نے آج ہمیں غسل دیا ہے، اماں نے آج ہمیں نئے لباس پہنائے ہیں. اب جب بچے مسجد کو چلے اور اطمینان کے ساتھ مسجد کو چلے، لیکن جب مسجد سے آئے تو کیا دیکھا کہ اسماء دم در کھڑی ہوئی ہے اور بچوں سے کہہ رہی ہیں بچوں پہلے کھانا کھا لو، تمہاری ماں نے کہا ہے پہلے کھانا کھا لو. بچوں نے جب یہ آواز سنی نا بچوں نے کہا اے اسماء ماں کے بغیر کب کھانا کھایا، ماں کے بغیر ہم نے کب کھانا کھایا ہے جو آج کھانا کھا لے. ایک دفعہ جب ماں کے قریب گئے تو دیکھا ماں آرام فرما رہی ہیں، بچوں کو تو سکون ہی ملا ہوگا نا. رسول کی وفات کے بعد شاید فاطمہ زہرا کو پہلی دفعہ سکون سے سوتا ہوا دیکھا. جب فاطمہ کو سوتا ہوا دیکھا حسن حسین کو بہت سکون ملا ہوگا، لیکن جب نزدیک گئے اور ماں کے سینے سے لگے یہ معصوم معصوم سے بچے تو کیا دیکھا، انا للہ وانا الیہ راجعون. دونوں بچے دوڑتے دوڑتے جو مسجد میں چلے، بابا وا اما وا اما وا اما. ازادارو تاریخ کے جملے ہیں کہ جب علی نے بچوں کا نوحہ سنا نا وا اما وا اما، علی مرتضی سمجھ گئے. جیسے ہی بچوں کا نوحہ سنا فاتح خیبر علی زمین پہ گر گئے. اور علی زمین پہ کیسے گرے، علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے. عزاداروں کوئی علی سے پوچھے اے علی عرب میں تو زوجہ کی وفات پہ ایسے نہیں رویا جاتا، آپ فاطمہ کی وفات پر فاطمہ کی شہادت پر ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ عجب نہیں علی مرتضیٰ جواب دیں، میں صرف زوجہ کی وفات پہ زوجہ کی شہادت پہ نہیں رو رہا، ارے میرا ساتھ دینے والی چلی گئی. جب تک فاطمہ زندہ تھی علی مرتضیٰ نے کبھی کنویں میں جا کر تو بات نہیں کی، جب تک فاطمہ زہرا زندہ تھی علی کو تو ڈھارس تھی نا کوئی ساتھی ہے. جب مجھے مدینے کے لوگ سلام نہیں کریں گے، جب میرے سلام کا جواب نہیں دیں گے، میں گھر پہ آؤں گا فاطمہ زہرا میری دلجوئی کر دے گی، فاطمہ زہرا مجھے سہارا دے دے گی. ایک واحد سہارا تھا علی کا، وہ بھی چلے گیا. اور اب علی نے فاطمہ زہرا کی وصیتوں پر عمل کرنا شروع کیا. عزادارو فاطمہ زہرا کی وصیتوں پر عمل کرنا شروع کیا. علی مرتضیٰ نے رات کی تاریکی کا انتظار کیا. جب رات کی تاریکی ہو گئی علی مرتضیٰ نے فاطمہ زہرا کو غسل دیا، علی مرتضیٰ نے فاطمہ زہرا کو حنوت دیا، علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا کو کفن پہنانے لگے. کہا بچوں دیکھو ماں کی وصیت تھی، گریہ مت کرنا. آپ جانتے ہیں نا جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اگر انسان روئے نا تو نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتا ہے. بچوں سے کہا ہوا ہے روئے نا روئے نا، لیکن یہ معصوم معصوم سے بچے کیسے ماں کی جدائی پہ نہ روئیں، کیسے صبر کریں حسن و حسین اور ام کلثوم. ایک طرف صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جا رہا ہے، ایک طرف باپ کا حکم ہے کہ رونا نہیں ہے، بلند آواز سے گریہ نہیں کرنا. مدینے کے لوگوں کو خبر نہ ہو جائے کہ فاطمہ زہرا دنیا سے کوچ کر گئی. اب جانتے ہیں تاریخ نے لکھا حسن و حسین جب رونا چاہتے ہیں اپنی آستی ان کو منہ میں دبا دبا کے رو رہے ہیں، اپنی آستین کو منہ میں دبا دبا کے رو رہے ہیں. لیکن تاریخ نے ایک عجیب منظر لکھا کہ جو علی مرتضیٰ سب کو رونے سے روک رہے تھے، جو علی مرتضیٰ کسی کو رونے نہیں دے رہے تھے، ایک دفعہ علی مرتضیٰ نے فاطمہ کا جسد مبارک چھوڑ دیا، دیوار سے لگ گئے اور چیخ چیخ کر رونے لگے وا زہرا وا فاطمہ. جب پوچھنے والوں نے پوچھا اے علی مرتضیٰ آپ تو سب کو منع کر رہے تھے، آپ تو حسن حسن کو صبر کا کہہ رہے تھے، حسین کو صبر کا کہہ رہے تھے، زینب و ام کلثوم کو صبر کا کہہ رہے تھے، اے علی آپ کو کیا ہو گیا؟ علی مرتضیٰ نے کہا ارے میں نے فاطمہ کے کچھ درد دیکھے جو فاطمہ نے مجھ سے چھپا کر رکھے تھے، فاطمہ کے میں نے کچھ درد دیکھے جو فاطمہ نے مجھے بھی نہ بتائے تھے، میں نے دیکھا کہ فاطمہ کی پسلیاں چور چور ہو گئی، میں نے دیکھا کہ فاطمہ کی پہلو پر ایک کیل کا زخم ہے، میں نے دیکھا کہ فاطمہ کے ہاتھ میں تازیانوں کے نشان ہیں۔ عزادار و شب شہادت ہے، اسی طریقے سے بی بی برون، یہی حق ہے بی بی پر رونے کا۔ اللہ ان آوازوں پر رحم کرے، ساری عمر سارا سال ہم فاطمہ زہرا کو حسین کا پرسا دیتے ہیں، فاطمہ زہرا کو حسین کا پرسا دیتے ہیں، آؤ چلیں آج حسین ابن علی کو فاطمہ کا پرسا دے، آج علی مرتضیٰ کو فاطمہ کا پرسا دے، آج اللہ کے رسول کو فاطمہ کا پرسا دے۔ آج کی رات اور کل کا دن تو امام زمانہ پہ بھی بہت سخت ہے نا، میرا زمانے کا امام کس طرح غیبت کے پردے میں ہے جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں کی قبر کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے، میرا زمانے کا امام کس طرح صبر کر رہا ہے جب اس کی ماں کی قبر پہ کوئی نہ روشنائی ہے نہ کوئی دیا، آٹھ شوال کو فاطمہ کی قبر کو ڈھا دیا گیا، زمانے کے امام نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ بس آخری جملہ سنیے، عزادارو فاطمہ زہرا کو لے کر چلے، اور جب جدت البقیع میں علی مرتضیٰ نے فاطمہ زہرا کو دفنانا چاہا، ایک دفعہ عجیب منظر دیکھا، علی مرتضیٰ تنہا ہے، فاطمہ کو نیچے قبر میں اتارے تو خود کیسے اترے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ایک دفعہ علی مرتضیٰ نے فاطمہ زہرا کو اٹھایا، اے اللہ میری مدد فرما، جب قبر کے حوالے کرنا چاہا اللہ کے رسول کے ہاتھ برآمد ہوئے، علی مرتضیٰ نے شرمندگی سے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے، میں آپ کی امانت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب آپ نے امانت دی تھی فاطمہ کی پسلیاں سلامت تھی، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، یا رسول اللہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، آپ کے امتی دروازے پر آ گئے، آپ کے امتی آگ لے کر آ گئے، آپ کے امتی لکڑیاں لے کر آ گئے، آپ کے امتی نے فاطمہ کے محسن کو شہید کر دیا۔ آخری جملہ اور مجلس تمام، علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سنیے فاطمہ زہرا سے پوچھئے گا ضرور، فاطمہ زہرا سے سوال ضرور کیجئے گا، فاطمہ زہرا سے پوچھئے گا ضرور کہ بی بی پہ کیا مصیبتیں پڑی، فاطمہ زہرا سے سوال ضرور کیجئے گا، کیونکہ فاطمہ زہرا نے مجھے بھی نہیں بتایا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا، فاطمہ کے ہاتھ پہ تازیانے کا نشان تھا فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا، فاطمہ نے مجھے اپنا درد نہیں بتایا، یا رسول اللہ فاطمہ سے سوال کیجئے گا ورنہ فاطمہ آپ کو بھی نہیں بتائیں گی، حشر تک فاطمہ خود پر ہونے والے ظلم کو چھپا کر رکھیں گی۔ عزادارو فاطمہ زہرا آج دنیا سے اٹھ گئی، حسن و حسین یتیم ہو گئے، زینب و ام کلثوم یتیم ہو گئے، علی مرتضیٰ کا سہارا اٹھ گیا، اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا سے اٹھ گئی، عزادارا نے مظلوم کربلا فاطمہ زہرا شہید ہو گئی، لیکن فاطمہ کے غم ختم نہیں ہوئے، فاطمہ کی مصیبتیں ختم نہیں ہوئی، فاطمہ میں تو ابھی مصیبتیں شروع ہوئی ہیں، فاطمہ تو ابھی وہ منظر بھی دیکھے گی کہ جب شمر کا کند خنجر ہوگا فاطمہ صدا بلند کرے گی، ارے میرے بیٹے کو ذبح نہ کرو، ارے میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، ارے میرا یہ بات